له إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدو ويصل الرحم ويحمل الدل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنبذت قريش جبار ابن الدغينة وآمن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا لابن الدغينة وأبا بكر رضي الله تعالى عنه فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلم به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغينة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فطفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأنفذت قريش جوار ابن دغينة وآمن أبا بكر. قريش نے ابن الدغینہ کی اس پناہ کو مان لیا، جاری رکھا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو امن عطا فرما دیا. یہ ترجمہ اچھی طرح ذہن میں رہے. وآمنوا ابا بکر، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امن عطا فرما دیا. یہ ترجمہ مت کرنا ابو بکر صدیق پر سب ایمان لے آئے. وقالوا، اور تمام کے تمام مکہ کے سردار کہنے لگے ابن الدغینہ کو، مر ابا بکر فلیعبد ربہ فی دارہ، ابو بکر کو یہ کہو کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے. یعنی ابو بکر مسلمان ہو گئے ہیں، عبادت کریں گے ایک اللہ کی، تو کہو کہ گھر میں عبادت کرے، گھر کے باہر نہیں. فیصلی، نماز بھی گھر میں پڑھے. ولی کرا ماشا، جو چاہے وہ پڑھے. یعنی جو عبادات بھی ابو بکر کو کرنی ہو وہ ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے، علانیہ نہیں ہونی چاہیے، گھر کے اندر کرے، ہماری طرف سے اجازت ہے. دیکھیے یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ ابن الدغینہ جو کافر تھے، مکہ کے سردار جو کافر تھے، اور محض کافر نہیں تھے، کٹر تھے، دشمنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کٹر دشمن، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بھی کٹر دشمن، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں رکھنا، امن دینا منظور کر لیا. اور اس کے اندر ان کے مذہب کے خلاف بات تھی، ان کا مذہب بت پرستی کا، شرک کا، کفر کا، اس کے خلاف انہوں نے اجازت دی کہ ابو بکر کو کہو کہ عبادت کرے، بس اتنا ہے کہ اپنے گھر میں عبادت کرے، نماز پڑھے، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، گھر کے باہر نہ کرے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جو کسی آبادی کے لیے، کسی تنظیم کے لیے نہایت فائدے کی ہوتی ہے. ان میں ایسے اوصاف اور کمالات ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ کسی علاقے کے لیے، کسی تنظیم کے لیے، ادارے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو ایسے افراد کو ادارے کے اندر باقی رکھنا چاہیے. ان کے اگر کچھ شرائط ہو جو شرائط دین اور کا شریعت کے قانون کے خلاف نہ ہو، جس کے اندر کوئی بڑا نقصان نہ ہو، اس کو بھی منظور کر کے ایسی باکمال باوصاف شخصیات کو سنبھالنا چاہیے تاکہ ان کی برکت سے ادارے کی ترقی ہو. جس وقت حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم دیوبند میں تقرر ہوا ہے، माल्टा से रिहाई के बाद, तो उस वक्त आपने बाकायदा शराइत नामा दारुल हुकूम के सामने रखा था कि मेरे ये शराइत होंगे, और उन शराइत में कुछ ऐसे सख्त शराइत भी थे कि जो बज़ाहिर नुकसान जैसे मालूम हो रहे थे। मसलन ये कि मेरी महीने में इतनी गैरहाजिरी होगी, मैं सियासी जलसों में जाऊंगा, उस वक्त आज़ादी की जंग चल रही थी, मैं जाऊंगा सियासी जलसों में, उसके लिए गैरहाजिरी भी होगी, कोई मुझे रोकेगा नहीं, इस तरीके के शराइत भी थे। वो है पूरे छपे हुए मतबूआ है, वो कोई ज़बानी चीज़ नहीं है, वो तमाम शराइत दारुल उलूम ने मंजूर किए, शूरा ने मंजूर किए, और फिर हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ तदरीसी खिदमात अंजाम दी। तो ऐसे हमारे और अकाबिर के बारे में भी इस तरह की बातें हैं। तो ऐसी शख्सियात की इदारे और तंजीमें कदर करें, उनके शराइत को भी मंजूर करके, जिनके वजूद से इदारे को बड़ा फ़ायदा हुआ करता है। तो ये इन कुफार के तर्ज अमल से हमको ये बात सीखने को मिली। अब चूंकि इनको एक और खतरा लाहिक था, खतरा क्या लाहिक था, वला युजी ना बिदालिका, अपनी नमाज और तिलावत के जरिए हमें ईजा न पहुंचावे। अब सिद्दीक अकबर कैसे ईजा पहुंचाएंगे तिलावत और नमाज के जरिए से? असल में इनको डर ये था कि अबू बकर सिद्दीक अलानिया तौर पर नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, तो उनकी तिलावत और नमाज में एक जाजिबियत है, कशिश है, लोगों का मेलान और खींचाव है, लोग उनकी तिलावत सुनने के लिए दौड़ेंगे, और दौड़ने वालों में हमारे बीवी बच्चे भी जाएंगे, और वो सब मुतासिर होंगे, ईमान कबूल कर लेंगे। इसलिए इन्होंने ये शर्त लगाई कि वो घर में नमाज पढ़े, घर के अंदर तिलावत करे। वला यस्तअलिन बिही, और अपनी नमाज को अलल ऐलान अंजाम न देवे, अपनी किरात को भी अलल ऐलान अंजाम न देवे। फइन्ना कद खशीना अन यफ्तिना अबना अना व निसा अना, हमको डर ये लगता है कि हमारे बच्चे और हमारी औरतें कहीं फितने के अंदर मुब्तला न हो जावे। फितने से नजात को इन्होंने फितना ताबीर किया, इसलिए कि इनको डर किया था कि अबू बकर सिद्दीक की नमाज तिलावत सुनकर ये लोग कुफ्र से तोबा करके ईमान में दाखिल हो जाएंगे, जलालत से निकल करके हिदायत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये कहा कि हमें हमारी औरतों और बच्चों के बारे में डर है। तो हकीकत में फितना तो वो लोग थे, लेकिन इन्होंने हिदायत को फितने से ताबीर किया। हमेशा फितनों का मामला यही है कि वो फितने को हिदायत से ताबीर करते हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशुरून, जब उनको कहा उससे पहले आयत में वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ्सिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, फसाद को इसलाह का उन्वान देते हैं। तो ये हर जमाने में अहले फितना का हाल ये रहा है। قال ذلك ابن الدغينة ابي بكر, ये शर्त इब्न दगीना ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुना दी। फतफिका अबू बकर يعبد ربه في داره, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपने रब की इबादत अपने घर में शुरू कर दी। यानी जैसा कि शर्त में तय हुआ था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर के अंदर इबादत का सिलसिला शुरू कर दिया। वला यस्तालिनु बिस्सलाती, नमाज अलल ऐलान नहीं पढ़ते थे। वलल किराअति फी गैरी दारिही, और किराअत कुरान भी अपने घर के अलावा कहीं नहीं करते थे। यानी एक जमाने तक तो वो शराइत और हिदायत का आपने लिहाज किया और उसकी पाबंदी करते रहे, نماز بھی گھر میں چھپ کر کے پڑھتے تھے، قرات بھی گھر میں کرتے تھے، علل اعلان کچھ نہیں کرتے تھے. ثم بدال ابی بکر، پھر ابو بکر صدیق کی رائے بدل گئی، یعنی جو کام وہ کرتے تھے اس کے خلاف بات ان کے دل میں آئی، ان کے سامنے ظاہر ہوئی، یعنی ان کی رائے بدل گئی. کیا رائے بدل گئی ان کی؟ فبتنا مسجدن فی فناء بفناء داری، انہوں نے ایک عبادت کی جگہ بنائی اپنے گھر کے صحن کے اندر، کہ بھئی یہ کب تک گھر میں عبادت کرنے کی، چلو گھر کے آنگن میں مسجد بناؤ، اور گھر کے آنگن کی مسجد میں اب میں نماز پڑھوں گا، اب میں تلاوت کروں گا. تو رائے بدل گئی تو باہر انہوں نے مسجد بنا ڈالی. کہتے ہیں کہ اسلام میں، آخری نبی کے لائے ہوئے دین میں، سب سے پہلی باقاعدہ مسجد جو بنی یہ یہی بنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے صحن کے اندر بنوائی تھی. اور وہ مسجد پھر توسیع ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ابھی تک تھی، جب تک یہ جو ہے اونچی اونچی بلڈنگیں مکہ المکرمہ میں بنی وہاں تک یہ تھی. پھر بعد میں وہ توڑ پھوڑ کر کے وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا ڈالی، جہاں ہلٹن وغیرہ، جہاں پر کنگ فہد گیٹ کے سامنے جو اونچی بلڈنگ ہے وہ بنی، وہاں تک تھی وہ مسجد بھی. وبرز، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کے اندر نماز پڑھنے لگے، یعنی اب علل اعلان نماز تلاوت ذکر سب کرنا شروع کر دیا. فکان یصلی فیہ، وہ اپنے گھر کے آنگن کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. ویقرأ القرآن، اور وہیں پر قرآن مجید کو بھی پڑھا کرتے تھے. اب ہوا وہی جو ہونا تھا، فیتقصف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، اس کا ایک معنی ہے ٹوٹ پڑتے تھے ان پر مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے، اور دوسرا معنی ہوتا تھے کہ دھکا مکی بھیڑ بھاڑ کرتے تھے وہاں پر مشرکین کی عورتیں اور مشرکین کے بچے. یعنی صدیق اکبر جب گھر کے صحن کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے بڑی مقدار میں ان کی نماز سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، آ جاتے تھے. وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، اور او ان کو یہ چیز بہت اچھی لگتی تھی، بہت عمدہ لگتی تھی. وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور وہ سب صدیق اکبر کو دیکھتے رہتے تھے کہ ابو بکر یہ کیا پڑھتے ہیں، اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ بس سنتے گرے رہے، چونکہ ان کی زبان بھی مادری عربی اور قرآن بھی عربی زبان میں، اور وہ بھی ابو بکر صدیق پڑھے تو وہ لوگ سنتے ہی رہتے تھے اور ان کو بہت اچھا لگتا تھا. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور ابو بکر صدیق بکثرت رونے والے انسان تھے، وہ اپنے آنسوؤں کو قابو نہیں کر سکتے تھے جس وقت وہ قرآن کو پڑھتے تھے، بکثرت رونے والے تھے، اور جس وقت کے اوپر وہ قرآن کی قرات کرتے تو اپنے آنسو کو قابو نہیں کر سکتے تھے. ایک تو قرآن کا اعجاز، دوسرا صدیق اکبر کی زبان، تیسرا صدیق اکبر کا گداز لہجہ، چوتھا دل کے اوپر اثر کرنے والی آپ کی مخلصانہ تلاوت اور عبادت، ان سب چیزوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر اثر پڑنا لازمی چیز تھی. اور اس کی وجہ سے مشرکین کو ڈر یہ تھا کہ ہماری عورتیں اور بچے سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے، سب مومن بن جائیں گے، ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا. اور واقعہ اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ کوئی آدمی اخلاص سے تلاوت کرے، عمدہ لہجے میں تلاوت کرے، گداز قلبی کے ساتھ تلاوت کرے، تو غیر مسلموں کے اوپر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت عمدہ اثرات ان کے دلوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ روس جس وقت یو ایس ایس آر تھا، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت رشیا تھا، اب تو صرف رشیا ہے، جس وقت کے اوپر ان کا یو ایس ایس آر تھا، اس زمانے کا ان کا ایک صدر نکیتا کرسچیو، جو بہت سخت مزاج کا بھی تھا، ایک مرتبہ یورپین تنظیم کے وزرائے اعظم کو اس نے جوتا دکھایا تھا، انگلینڈ اور جرمنی اور سب جگہ کے وزرائے اعظم کو، اتنا سخت مزاج تھا۔ تو جمال عبد الناصر مصر کے صدر ایک زمانے کے، وہ روس تشریف لے گئے تھے، قاری عبد الباسط مرحوم بھی ساتھ میں تھے۔ جب ملک کے صدر کہیں کا دورہ کرتے ہیں تو ملک کی قابل شخصیتوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تو ایک موقع کے اوپر نکیتا کرسچیو اور جمال عبد الناصر دونوں ایک مجلس میں تھے، تو موقع پا کر کے جمال عبد الناصر نے اشارہ کر دیا قاری صاحب کو، تلاوت شروع کیجیے، تو قاری عبد الباسط صاحب نے تلاوت شروع کی۔ تو اتنا کٹر دہریہ کمیونزم کا حامی اور یو ایس ایس آر کا صدر قاری عبد الباسط تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کی آنکھ میں سے آنسو جاری ہو گئے، بے اختیار وہ رونے لگا اور کئی آنسو اس کے ٹپک گئے۔ کچھ تلاوت کے بعد پھر جمال عبد الناصر نے قاری صاحب کو روک دیا۔ تو یہ چیز ہے حقیقت کہ قرآن کو اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ تلاوت کرے تو غیر مسلموں کے اوپر بھی اس کا بڑا اچھا اثر ہوا کرتا ہے، یہ قرآن میں قدرتی تاثیر کی بات ہے۔ دیکھی دنیا کی کسی جلد کے شروع میں اس کے متعلق اور ایک دو واقعات ہیں، پڑھنے کے قابل ہے، وہ پڑھ لینا، اس میں عجیب بات ہے۔ وہ فَأَبْزَأَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْزَأَ یعنی گھبرا گئے اس کی وجہ سے قریش کے سردار، مشرک سردار لوگ گھبرا اٹھے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری عورتیں بچے صدیق اکبر کے دیوانے، اور ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے، یہ ڈر ان کو لگنے لگا۔ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِينَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے ابن الدغینہ کو پیغام بھیجا اور ان کو اطلاع بھیجی کہ بھائی یہاں تو شرط کے خلاف سب ہو رہا ہے، تو جو شرطیں طے کروا کے گئے تھے نا صدیق اکبر، تو سب کام شرطوں کے خلاف کرے، تم آؤ، یہ تو کت نوا جنانی ہوئے آؤ۔ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، تو ابن الدغینہ سفر کر کے مکہ کے لیڈروں کے پاس آئے، فَقَالُوا لَهُ، وہاں کے لیڈروں نے کہا، اِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَىٰ أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، ہم نے ابو بکر صدیق کو پناہ اس شرط پر دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں رہ کر کریں گے۔ اس طرح باہر اوپنلی کرنے کی ان کو اجازت تھوڑی دی تھی کہ جمعہ کی نماز روڈ بند کر کے پڑھے، ایسی تھوڑی اجازت دی تھی ان کو، گھر میں پڑھنے کی شرط ہم نے تو لگائی تھی۔ وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، اور ابو بکر صدیق نے تو ہماری شرط سے بھی آگے کا معاملہ کر دیا، شرط سے تجاوز کر دیا، ایک تو گھر کے آنگن میں مسجد بنائی، نہ وہاں نماز پڑھتے ہیں، نہ وہاں تلاوت کرتے ہیں، نہ ہماری عورتیں نہ بچے تو سب وہاں جاتے ہماری سنتے نہیں ہیں، نہ سب کے لیے ڈر ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ فَبْتَنَا مَسْجِدًا بِفِنَا اِدَارِهِ، اس نے مسجد بنائی ہے اپنے مکان کے صحن میں، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، اور نماز اور قرآن علل اعلان پڑھتے ہیں، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہمارے بچے نے ہماری عورتیں سب فتنے میں پڑ جاوے یعنی ایمان لے آوے اور اسلام میں داخل ہو جاوے. فاتح جاؤ نے ابو بکر کو کچھ سمجھاؤ نے. فین احب ابو بکر یہ چاہتے ہو ان یقتصر علی ان یعبد ربہ فی داره فعل, اگر وہ اکتفا کرتے ہو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے تو کرنے کی اجازت ہے پرانی شرط کے مطابق, اگر رب کی عبادت گھر میں چھپ کے کرتے ہو تو کرنے کی اجازت ہے. اور وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ, اور اگر ابو بکر صدیق منع کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے کہ نہیں میں تو علل اعلان کروں گا, فَسَلْهُ تو ذرا پوچھ لو نا ابو بکر کو, أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ, کہ تمہارا جو عہد ہے نا یعنی ابن الدگینہ کا وہ جار پناہ 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 وہ تم کو ریٹرن کر دے رہے, یعنی تم نے جو اس کو پناہ دی ہے وہ پناہ تم کو واپس, یعنی پناہ کینسل اور آج کے بعد ان کا امن کا معاملہ ختم, یہ ذرا بات کر لو. فَإِنَّا كَرِهْنَا أَن نُكْفِرَكَ, ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم خلل اور رکھنا ڈالے تمہاری حفاظت کے معاملے میں, ہم خلل اور رکھنا ڈالے تمہاری حفاظت کے معاملے میں. دیکھو یہ باتیں کب کہی جاتی ہے, کوئی بڑے کا معاملہ ہوتا ہے نہیں تب ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. کوئی معاملہ ہوا مثلا گھر میں بہو ساس کے جھگڑے کا, نہ کوئی بڑا آدمی بیچ میں آیا صلح کرانے کے لیے, اور صلح کے بعد کچھ مدت بعد پھر وہ جھگڑے, تو اپنے وہ بڑے آدمی کو کیا کہلاتے ہیں, بھائی تو آپ بڑے آدمی بیچ میں آئے تھے نا اس لیے ہم آپ کو کہلوا رہے ہیں, بڑے ہیں آپ کا لحاظ کرنا ضروری ہے, ورنہ کب سے اس ساسو کو ہم کورٹ میں کیس کر کے کورٹ کے آٹے کھلواتے ہو جا رہے ہیں, لیکن یہ تو آپ بیچ میں آئے تھے نا اس لیے ہم آپ کا لحاظ کر دیں, آپ آ کے دوسری کو سمجھا جاؤ, وہ ساسو پھر سے ایسی سب حرکتیں کرتی ہے, ورنہ اب تو ہم کیس کرٹ ڈالیں گے اس کے خلاف. تو ایسے موقع پر لوگ بڑے آدمیوں کو ایسی باتیں کہتے ہیں. تو ابن الدقینہ چونکہ کارا قبیلے کا سردار تھا اس لیے قریش کو بھی اس کا لحاظ کرنا ضروری تھا, اسی لیے کہا کہ بھائی ابن الدقینہ تمہارے جیسا بڑا آدمی, تم نے اس کو پناہ دی ہے, تم نے ان کو اپنے امان اور حفاظت میں رکھا ہے, تو آپ نے جو امان دیا ہے اس میں کوئی خلل ہوئے ایسا ہم نہیں چاہتے ہیں, ورنہ صدیق اکبر اپنی روش پہ رہے تو پھر کچھ نوا جونی ہوگی, اسی لیے ان کو آ کر کے آپ سمجھا دو کہ جو ہے شرط پر آ جاوے. تو نکفیرا کا اس کے معنی الاکفار کے معنی کسی چیز کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس کے خلاف کرنا بے حرمتی کہلاتا ہے, وہ معنی نکلے گا یہاں پر. ولسنا مقرین لابی بکرین الاستعلان, اور ہم منظور نہیں رکھیں گے ابو بکر کے لیے علل اعلان نماز اور عبادت کو, یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا. باقی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے, عبادت کرے, تلاوت کرے, اپنے گھر میں کرے, یہ علل اعلان کرے اس کو ہم منظور رکھنے والے نہیں ہیں. جا کے ابو بکر سے جو ہے نا فائنل بات پوچھ لو ان کو کیا کرنا ہے, اگر ان کو علل اعلان کرنا ہے تو معاہدہ پناہ ختم, اور اگر معاہدہ باقی رکھنا ہے تو گھر میں چھپ کر کے کرے. جی
وطفق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعبد ربہ فی داره ولا یستعلن بالصلاۃ ولا القراۃ فی غیر داره ثم بدا لابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبتنا مسجدا ببناء داره وبرزا فکان یصلی فی ویقرا القرآن فیتقصف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم ویعجبون منہ وینظرون الیہ فکان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرا القرآن فاتبع ذلک اشراف
قریش دن تھا اور عید الفطر, اور یہ لوگ نماز جو ہے کوئی یونیورسٹی کا میدان ہائر کر یا کرایہ پر کر کے پڑھتے ہیں, عیدگاہ نہیں ہے. تو میری پہلی سفر کی بات کر رہا ہوں, جس سال صدی بدلی تھی اور مولانا علی میاں صاحب کا انتقال ہوا تھا, ایک یونیورسٹی کے میدان کے اندر عید کی نماز کے لیے جمع ہوا تو میرا بیان تھا, تو میں عید کے دن ایک خاص انداز میں مضمون بیان کرتا ہوں, عید اور قیامت میں تطبیق دیتا ہوں. تو کئی آیتیں قیامت کے متعلق میں نے تلاوت کی اچھے انداز کے اندر. تو اس وقت چونکہ وہاں جو مسلمان ہیں اس کی ایک بڑی تعداد ہمارے انڈین مسلمان ہیں, تو انڈین ایمبیسیڈر سفیر ملک کا جو وہاں ہوتا ہے وہ ایسے موقع کے اوپر آتے ہیں. عید کا دن تھا تو انڈیا کے ہمارے سفیر جو تھے اس وقت وہاں, وہ بھی گاڑیاں لے کر کے عیدگاہ میں مسلمانوں کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب فقیر کا بیان شروع سنا انہوں نے, وہ غیر مسلم تھے, اور قیامت کی آیات سنی تو بے اختیار وہ روئے, خوب روئے. اور میرے بیان کے بعد انہوں نے مائک ہاتھ میں لے کر کے عجیب عجیب باتیں قرآن کے لیے وہ کہنا شروع کی. پھر انہوں نے باقاعدہ انڈین ایمبیسی کے لیٹر پیڈ کے اوپر ایک مضمون لکھا, وہ چھپا ہوا ہے دیکھی ہوئی دنیا میں ان کے تاثرات کا. اصل انگریزی میں اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے ساتھ میں, آگے کی باتیں وہاں پڑھ لینا, آدھا قصہ چھوڑ دیتا ہوں. چلو.
فأبدع ذلك أصحاب قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الثقيل فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا
على رسول
أبا بكر رضي الله تعالى عنه على أن يعبد ربه في داره, فإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا من بناء داره وأعلن الصلاة والقراءة, وقد خشينا أن يفتن ابنانا ونساءنا فأته, فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلا, وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك, فإنا كرهنا أن نخبرك ولسنا مقربين لأبي بكر رضي الله تعالى
مقربين
مقلنا يا أبي بكر رضي الله تعالى عنه والاستعلان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأتى ابن الثقيلة أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه, فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي, فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت برجل عقدت له. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله.
ها أم المؤمنين نزلت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ابن الدگینہ میرے ابا حضرت ابو بکر کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے ابو بکر آپ کو معلوم ہے جو میں نے آپ کے لیے معاہدہ کیا تھا, یعنی مکہ کے سرداروں سے جو میں نے آپ کے لیے معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ آپ کو معلوم ہے, سو اگر آپ اس معاہدے کے اوپر اکتفا کرو یا تو یہ کہ میرا ذمہ تم واپس کروا دو, یعنی وہ معاہدے کے شرائط یا تو پورے کرو یا تو جو ہے میرا ذمہ میرا امان میری دی ہوئی حفاظت واپس کر دو, اسی لیے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ عرب لوگ یہ بات سنیں کہ میری بے حرمتی کی گئی ایسے آدمی کے بارے میں جس کے لیے میں نے عہد کیا تھا. یعنی اگر تم اس معاہدے کے خلاف کرو گے تو یہ مکہ کے لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کو ستائیں گے پریشان کریں گے. اور عرب میں بات کیا چلے گی کہ ابن الدغینہ نے جن کے لیے امان لیا تھا ان کو یہ مکہ والے ستا رہے ہیں, تو میری بے حرمتی ہوگی, میرا انسلٹ ہوگا اور میری بے عزتی ہوگی کہ میرے جیسا قبیلے کارا کا سردار کسی کو امان دے وے اور اس کو لوگ ستاوے, تو اس میں تو میری بے حرمتی ہے. اسی لیے ابو بکر دو میں سے ایک چیز کا فیصلہ کر لو, آج تمہیں کیا کرنا ہے, یا تو معاہدے کی پابندی یا ہی کہ میرا امان ختم کرو. قال ابو بکر, صدیق اکبر نے بہت صاف لفظوں میں فرما دیا میں تم کو تمہارا امان دیا ہوا واپس کرتا ہوں, آج سے تم نے جو میرے لیے امان لیا تھا مکہ کے کافروں سے ختم کینسل. وارضى بجوار اللہ, اور میں اللہ کی حفاظت پر راضی ہوں, آج سے اللہ میری حفاظت کریں گے, مجھے قریش کے سرداروں کا امان یا ابن الدغینہ کے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صاف لفظوں میں منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے, یعنی ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ واقعہ حضور کو سنانے کے لیے پہنچ گئے کہ حضور اس طریقے سے ہوا. ایسے موقع پر اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ. ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورا واقعہ سن کر حضور نے کیا فرمایا؟ قد اریت دار ہجرتکم. صدیق, تمہاری ہجرت کرنے کی جگہ مجھے خواب میں دکھا دی گئی ہے, یعنی مجھے اللہ کی طرف سے دکھا دیا گیا کہ ابوبکر تم کہاں ہجرت کرنے والے ہو, یعنی ان مکہ والوں کے ساتھ جو تمہارا امان کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ بدماش لوگ تو شرارتیں کریں گے, فتنے کریں گے, اس لیے یہاں رہنا نہیں ہے, ہجرت کر کے امن والی جگہ پر چلے جانا ہے, اور جہاں جانا ہے وہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے. رَأَيْتُ سَبِخَتًا سَبْخَتًا, مجھے ایک جو ہے شور جگہ دکھائی گئی ہے, یعنی جس زمین کے اندر نمکینی کا غلبہ ہو. عام طور پر سمندر کے قریب کی جگہ ایسی ہوا کرتی ہے, اس کو ہمارے گجراتی میں کھارپاٹ کہتے ہیں, یعنی جو جگہوں کے اندر زمین میں نمکینی مادہ غالب ہو وہاں ہر چیز کی کھیتی نہیں ہوتی ہے. وہاں یہ پیلو کے درخت, جاؤں کے درخت, ایسی چیزیں ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. جیسے کہ اپنی یہاں امراٹ, دینار, دانتی اور نڑود وغیرہ کی, دال کی وغیرہ کی جو زمینیں ہیں وہ اسی طرح کی ہے. سب گاؤں کے نام بول رہا ہوں جو امراٹ کے آزو بازو میں ہیں. امراٹ تو جانتے ہیں نا آپ لوگ, سی سائڈ, اس کے آجو باجو کی یہ سب گاؤں کے نام بول رہا ہوں. وہاں کی سب جگہ کی زمینیں اسی طرح کی ہے. وَلَا يُؤْذِينَا بِذَٰلِكَ, ہاں, ذات نخلٍ بین لابتین, اور وہ زمین کھجوروں والی ہے, یعنی وہاں کھجور کے بکثرت درخت پائے جاتے ہیں. دو لابے کے درمیان میں, لابا کس کو کہتے ہیں؟ پتھر, کالے پتھر والی زمین کو. اور مدینہ میں ایسے لابے بہت ہیں, یعنی جہاں پر کالے پتھر ہو ایسی زمین مدینہ المنورہ میں کئی جگہوں کے اوپر ہے. لیکن یہاں لابتین سے مراد ہے ایک کوبا کی طرف میں اور دوسرا احد کی طرف کے اندر. جو کالے پتھر والی زمین کا حصہ ہے وہ یہاں لابتین سے مراد ہے. ان دو, اس کو حرہ بھی کہا جاتا ہے, وَهُمَا الْحَرَّتَانِ, یہ دو کالے پتھر والی جگہ, ایک احد کی طرف دوسری کوبا کی طرف, اس کے بیچ کے اندر, یعنی مدینۃ المنورہ قدیم جو واقع تھا وہ ایک طرف احد والا حرہ اور دوسری طرف کوبا والا حرہ, دو کے بیچ میں پورا مدینہ شہر آ جاتا تھا. یہ تو اب مدینہ اتنا بڑا ہو گیا کہ دور دور تک پھیل گیا, قدیم زمانے میں اتنا محدود تھا. تو گویا کہ یہ مدینۃ المنورہ کی تمام علامتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلائی گئی تھی. فہاجر من ہاجر قبل المدینہ, عام مسلمان اور صحابہ میں سے جس کو بھی ہجرت کرنی تھی انہوں نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی. حین ذکر ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مجھے خواب میں ایسی ایسی جگہ ہجرت کے لیے دکھائی گئی, تو صحابہ اہل ایمان اپنے اپنے طور پر ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے. ورجع الى المدینہ بعد من کان ہاجر الى ارض الحبشہ, اور جو حضرات ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشہ کی طرف، ان میں سے بہت سے حضرات وہاں سے سیدھے مدینۃ المنورہ آ گئے، چونکہ حبشہ چلے گئے تھے، حبشہ مکہ سے کافی دور، مدینہ قریب اس کے مقابلے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کو خواب میں یہ دار الہجرت دکھایا گیا تو ہم بھی وہاں پہنچ جائیں، ہمارے دوسرے ایمان والے بھائی بھی وہاں جا رہے ہیں، اور سب کو ایسا اندازہ ہوا کہ دیر سویرے حضور بھی آئیں گے، اس لیے جو حضرات حبشہ میں تھے وہ حضرات بھی وہاں مدینہ پہنچنے شروع ہوئے. وتجهز ابو بکر مهاجرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کے ارادے سے تیاری کی، اور تیار ہو کر ایک دن حضور کو آ کے کہ حضور سب جا رہے، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا رسلی کا، اتاول مت کرو ابو بکر، ٹھہر جاؤ، جلد بازی مت کرو ہجرت کرنے کے لیے، فانی ارجو ان یؤذن لی، مجھے بھی یقین ہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے گی اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کی، اپنے دونوں ساتھ جائیں گے، جلدی کیوں کرتے ہو؟ قال ابو بکر، صدیق اکبر نے یہ کہا، هل ترجو ذالک بی ابی انت، حضور میرے ماں باپ قربان ہو، کیا آپ کو بھی اجازت ملے، ایسی امید ہے کیا، یعنی آپ کو بھی ہجرت کی اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے مدینہ کی، ایسی امید آپ کو بھی ہے کیا؟ قال نعم، اس نے فرمایا جی مجھے بھی امید ہے کہ میرے اللہ مجھے بھی مدینہ کی ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دیں گے. فحبس ابو بکر نفسہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، ابو بکر صدیق نے اپنی ذات کو روک لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے، تاکہ حضور کے ساتھ وہ سفر کرے، اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا. معلوم ہوا کہ بڑوں کے ساتھ کہیں سفر کا چانس ملتا ہو تو اپنے تھوڑی تاخیر کر ڈالنے کی، کہ بھائی ابھی میں جاؤں گا تو اکیلا جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا تو فلاں کے ساتھ جاؤں گا، تو اپنے ذرا لیٹ جانے کا، بڑوں کے ساتھ جانے کا موقع ملے نا وہ اچھا، اس کو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. تو اس طریقے سے وہ الف راہلتینی، اور دو اونٹنیوں کو چارہ کھلانا شروع کیا، کانت عندہ جو ان کے پاس تھی، ورق السموری کیکڑ کے پتے ان کو کھلانا شروع کیا، یعنی دو اونٹنیوں کو چارہ کھلا کر صدیق اکبر نے تر و تازہ کرنا شروع کیا تاکہ یہ اونٹنیاں ہجرت کے سفر میں کام آوے. اربعۃ اشہر، چار مہینے تک ان کو چارہ کھلایا برابر، پھر چار مہینے کے بعد ہجرت کی اجازت مل گئی، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جو ہے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. اتنی طویل روایت میں ترجمۃ الباب سے ربط تو وہی لفظ کہے کہ ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا یہ کفالہ بن نفس کے مشابہ معاملہ ہے، اسی لیے امام علی مقام اس کو کتاب الکفالہ کے اندر لائے ہیں. جی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اريد دار ہجرتکم رائد صرخة ذات نخل بین لابتین فهما حرتان فہاجر من ہاجر قبل المدینة حین ذکر ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجع الى المدینة بعد من كان ہاجر الى ارض الحبشة وتجهز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى مراحلتين كانت عنده ورقة سمر أربعة أشهر.
یہ پیچھے جو روایت گزری تھی حدیث نمبر 2290 اس کے اندر جو تیسرا جز گزرا تھا. وقال جریر والاشعث لعبد اللہ ابن مسعود فی المرتدین استتبهم. تو پورا واقعے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی, اور یہ اطلاع تھی عبداللہ ابن نواحہ نام کے ایک شخص کے بارے میں. یہ عبداللہ ابن نواحہ مسیلمہ قذاب کا خاص پیروکار تھا, اس کا خاص متبع تھا, اور مسیلمہ قذاب کے نام کی وہ باقاعدہ اذان دیتا تھا, اور اذان کے اندر وہ یوں پڑھتا تھا, اشہد ان مسیلمہ رسول اللہ علیہ باللہ, ایسا بولتا تھا. اتنا یہ کٹر عبداللہ ابن نواحہ یہ مسیلمہ قذاب کا پیروکار تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا, وہ اس وقت وہاں کے گورنر تھے خلافت راشدہ کے دور میں, عبداللہ ابن نواحہ کو, اور بلا کر کے سیدھا اس کو قتل ہی کروا ڈالا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے, چونکہ وہ تو مرتد ہو گیا تھا, علل اعلان مرتد تھا, مسیلمہ کے نام کی اذان دیتا تھا. اب یہ جو باقی اس کے دوست احباب تھے جن کی تعداد آپ کو 170 بتلائی گئی تھی, وہ اس کے حواریین چیلے چمچے تھے, ان کے متعلق سوال آیا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے یا ان لوگوں کے معاملے میں کیا جائے. اسی لیے کہ عبداللہ ابن نواحہ کے بارے میں تو صریح یہ بات ثابت تھی کہ یہ مرتد ہو گیا ہے, لیکن یہ جو اس کے ساتھی لوگ تھے ان کے معاملے کے اندر کیا جائے. اس وقت پر اسعث اور جریر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ مشورہ دیا. تو ایک مشورہ دینے والے جریر ابن عبداللہ اور دوسرے اشعث ابن قیس, ان دونوں نے اس وقت کے اوپر مشورہ دیا تھا کہ حضرت آپ ان سے توبہ کراؤ اور کفیل طلب کر لو کہ آئندہ ایسی حرکت وہ لوگ نہیں کریں گے, یعنی گمراہ جھوٹا مدعی نبوت اس کی بات میں یہ لوگ آئیں گے نہیں, اس پر جو ہے تم ان سے کفالہ بن نفس لے لو. یہ جو معاملہ اس وقت پر ہوا تھا وہ ارتداد مسیلمہ قذاب کے معاملے کے اندر جب ہوا اس زمانے کی یہ بات ہے. پھر وہاں آگے دو مسئلے بھی آئے تھے کہ کسی کو ضامن بن کر جیل سے چھڑوا دیا اور وہ آدمی مر جاوے تو اس کا کیا حکم ہے. تو وہاں پر حضرت حماد کا ان کی بات یہ تھی کہ کفیل کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, چونکہ اصل ہی مر گیا تو اب کفیل کی کیا ذمہ داری. لیکن حکم ابن عتیبہ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, اس کے اوپر زمان آئے گا. جی
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ايضا قال عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنا اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه فضلا, فان حدد انه ترك لدينه وفاء صلى, والى قدر المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم, ومن توفي من المؤمنين فترك دينا وعلي قضاؤه, ومن ترك مالا فلورثته.
اب یہ جو حدیث ہے تو یہاں نسخوں کا بڑا شدید اختلاف ہے. امام ابو ذر یہاں نہ کوئی باب باندھا ہے نہ کوئی ترجمۃ الباب باندھا ہے, سیدھی حدیث نقل کر دی ان کے نسخے میں, اسی لیے آپ میں سے بعضوں کے نسخوں کے اندر باب نہیں ہے, ترجمۃ الباب بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. نمبر دو, امام مستملی کے نسخے کے اندر تو باب بھی نہیں ہے نہ حدیث بھی نہیں ہے, دونوں نہیں. نمبر تین, امام نصفی کے نسخے کے اندر صرف باب کا لفظ ہے, دین کا لفظ ہے ہی نہیں ان کے نسخے کے اندر. نمبر چار امام اصیلی کے نسخے کے اندر باب الدینی اتنا تذکرہ ہے، اسی لیے ہمارے بعض نسخوں کے اندر باب الدین ایسا عنوان قائم ہوا ہے. اور امام ابن بطال رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ باب من تکفل عن میت بدین، وہاں یہ حدیث ہے اور کہا کہ وہیں پر یہ روایت موضوع ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باب بلا ترجمۃ الباب ہو تو اس کو فصل کے درجے کے اندر لے لو کہ یہ سابقہ باب سے ایک فصل ہے. بہرحال لگتا ایسا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کو لائے ہیں کفالۂ عامہ کو بدلانے کے واسطے، کفالۂ عامہ کا تذکرہ کرنے کے واسطے. اور اس کے اندر صورتاً کفالہ ہے، کفالے کے مشابہ ہے، اس لیے امام عالی مقام اس کو یہاں پر لائے ہیں. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی میت کی طرف سے کفیل بن جائے تو یہ کفیل بننا کیسا ہے، اور اس کفیل بننے کے بعد اس سے رجوع کرنا چاہے تو کیا وہ رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو امام یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ہمیں مسئلے کی تلاش کرنے کے لیے کتب فقہ کی اوراق گردانی کی دعوت دے رہے ہیں کہ بہت دن ہو گئے فقہ کی کتابیں دیکھی نہیں، ذرا فقہ کی کتاب دیکھ کر مسئلہ تلاش کر لو، اس کے لیے لائے ہیں. لیکن حکم آپ پیچھے پڑ چکے، آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی وفات پائے ہوئے آدمی کو لایا جاتا، یعنی جنازہ لایا جاتا، علیہ الدین، اور اس کے اوپر قرضہ ہوتا، فیسألو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سوال کرتے، هل ترک لدینہ فضلا، کیا اس نے اپنا قرضہ چکانے کے لیے زائد مال چھوڑا ہے کیا. زائد مال یعنی کفن دفن کے خرچے کے بعد کچھ زائد مال ہے جس میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے. اسی لیے کہ حقوق متقدمہ علی الارث، اس کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے نمبر پر میت کا متوسط درجے کا کفن دفن کا خرچہ، اور دوسرے نمبر پر اس کا قرض ادا کیا جائے، پھر ایک ثلث میں وصیت نافذ کر کے جو بچے وہ اخیر میں وہ ورثہ کو تقسیم کیا جائے شرعی ضابطے کے لیے، ضابطے کے مطابق. فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، اگر حضور کو بتلایا جاتا کہ اس نے اپنے قرض کے لیے چکانے کی گنجائش چھوڑی ہے تو حضور اس کی نماز پڑھاتے تھے. وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، اور اگر قرض چکانے کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا ہوتا تو حضور عام مسلمانوں کو فرما دیتے تمہارے ساتھی کی نماز تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، جب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کا دروازہ کھولا اور بڑی مقدار میں غنائم کے اموال آئے اور بیت المال لبریز ہو گیا، قال، تب حضور نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، میں مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہذا ایمان والوں میں سے جس کا بھی انتقال ہو جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ کے جائے تو اس کو چکانے کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی. یہ غنائم کی کثرت اور بیت المال کے مضبوط ہونے کے بعد، اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے اندر قرض چکانے کا اہتمام کیا جائے. اگر وہ مقروض بیچارہ خود چکاوے تو بہت اچھا، وہ نہ چکا سکے تو بیت المال اس کی مدد کرے قرضہ چکانے کے اندر. اور اگر انتقال کر جائے تو انتقال کے بعد جو ہے بیت المال اور دوسرے فنڈ میں سے اس کا قرضہ چکانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی جنازے کی نماز پڑھتے نہیں تھے. پھر مسئلہ یہ بھی چھیڑا ہے شرح کرام نے کہ کیا مقروض کی جنازے کی نماز حضور کے لیے حرام تھی یا ایک جائز تھی. بات دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مقروض کی جنازے کی نماز حضور کے لیے جائز تھی, کوئی کفیل بن جائے کوئی ضامن بن جائے. بہرحال اسلام بیت المال ریزرو فنڈ جس کو آج کل ریزرو بینک بھی کہا جاتا ہے, اس میں اگر گنجائش ہو تو وہ عام رعایا اور پبلک کے اس طرح کے کاموں کے اندر تعاون کرے, مدد کرے تاکہ عام پریشان حال لوگوں کو آسانی ہو جائے. وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ, اور مال چھوڑ کے جائے وہ ورثہ کو ملے. کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کہ قرضہ چھوڑ کے جائے تو میرے ذمے میں ادا کروں گا, اور ترکہ چھوڑ کے جائے تو وہ ورثہ کے واسطے. یہ کیسے اس نے اخلاق ہے. بس یہاں براعت اختتام یہ ہوگا کہ چونکہ متوفا کی بات چل رہی ہے, بالرجل المتوفا علیہ دین, کہ کوئی ایسا لفظ آتا ہے کہ جس سے انسان کی وفات کے اوپر انسان کو آخرت اور موت کی یاد دہانی ہوتی ہے. ایسا لفظ یہاں امام علی مقام لائے, بالرجل المتوفا علیہ دین, اور آخری لفظ بھی ایسا ہے, ومن ترک مالا فلی ورثتہ. یہ ہو گیا براعت اختتام. وہ گویا کہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر کتاب کے اخیر میں کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں کہ جس سے انسان کو موت اور جو ہے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کتاب الحوالہ کے ختم پر بھی یہی روایت ہے. دیکھ لو الفاظ کی تعبیر تھوڑی بدلی ہوئی ہے ہمارا عربی میں, لیکن یہی روایت ہے یہی مضمون ہے. تو وہاں پر بھی برات اختتام وہی ہے. یہ جو ہے امام کی اس نے ترتیب کو بتلاتی ہے. جی